बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम ज़ाविया निगाह में आप सभी का खैर मकदम है। नाज़रीन, हज़्ब मामूल हम आज भी हफ्ते के अहम वाक़ियात और तगैयुरात पर एक तजज़ियाती नज़र डालेंगे। तो आइए मुलाहज़ा फरमा लीजिए आज की गुफ्तगू के मौजूआत।
ईरान के बारे में सहयोनी हलकों की नाकाम प्रोपेगेंडा मुहिम। इराक के बारे में CIA की दरोहगोई का एतराफ। पाकिस्तान में शिया किलिंग पर आलमी इदारों को तश्वीश। मलिक अब्दुल्ला की जिस्मानी हालत और सऊदी अरब की सूरत हाल। खित्ते की तहरीके मुजाहमत और शाम की सूरत हाल।
राबिते के लिए हमारा ईमेल है zawiya_nigah@sahartv.ir।
जी नाज़रीन, ये हमारी आज की गुफ्तगू के मौजूआत। इस्लामी जमहूरी ईरान के खिलाफ सहूनी हुकूमत और अमरीका की रेशा दवानियां कोई नई बात नहीं है। तेहरान में होने वाले नावाबस्ता तहरीक के 16वें सरबराही इजलास के मौके पर सहूनी और मगरबी हलकों ने वसी पैमाने पर इस्लामी जमहूरी ईरान के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई, लेकिन उन्हें नाकामी का मुंह देखना पड़ा। अब भी ये मुहिम जारी है, लेकिन किसी और शक्ल में। मुलाहज़ा फरमाइए हमारा तबसरा।
तेहरान में नावाबस्ता तहरीक के 16वें सरबराही इजलास के मौके पर ईरान के खिलाफ मगरबी और सहयूनी जराए इब्लाग के प्रोपेगेंडे अरूज पर थे, जो इजलास की कामयाबी के बाद ठंडे पड़ गए, लेकिन ये प्रोपेगेंडे दूसरी शक्ल में अब भी जारी हैं। सहयूनी हलके इस वक्त ईरान के खिलाफ बाज इसराइली हुक्काम की तरफ से दी जाने वाली धमकियों का प्रोपेगेंडा करके तेहरान इजलास की कामयाबी के बारे में अपने सुनहरे ख्वाबों की नाकामी और शिकस्त पर पर्दा डालकर आलमी रायआमा को मुनहरिफ करने की कोशिश कर रहे हैं। एक इसराइली अखबार ने अपनी हालिया रिपोर्ट में लिखा है कि अमेरिका ने पसे पर्दा ईरान से राब्ता करके ईरान इसराइल के दरमियान मुमकिन जंग की सूरत में खुद को जंग से दूर रखने के लिए कुछ शर्तें रखी हैं, जो ईरान के खिलाफ उनके जराए इब्लाग के प्रोपेगेंडा का एक हिस्सा हैं। सहयूनी अखबार यदियूद अहारुनूत ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अमरीका ने दो यूरोपीय मुल्कों के जरिए ईरान को पैगाम दिया है, ईरान पर इसराइल के हमले की सूरत में ईरान अगर खलीज फारस में अमरीकी मफादात के खिलाफ हमला करने से गुरेज करेगा तो वो इसराइल के हक में जंग में शामिल नहीं होगा। व्हाइट हाउस के तर्जुमान जेक कार्नी ने इस खबर को गलत करार देते हुए कहा कि वो फर्जी मसाइल के बारे में गुफ्तगू नहीं करते, लेकिन उन्होंने कहा कि अमरीका और इसराइल ईरान को एटमी हथियार बनाने से रोकने में मुत्तहिद हैं और इस सिलसिले में दोनों ममालिक के दरमियान किसी तरह का कोई इख्तलाफ नहीं है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने पीर के दिन शाया होने वाली रिपोर्ट में लिखा कि बाराक ओबामा के बाज मुशीरों ने उन्हें मशवरा दिया है कि वो इसराइल को अलल ऐलान ये इत्मीनान दिलाएं कि ईरान में अगर एटमी हथियार बनाने की सलाहियत पैदा हो गई या वो अनकरीब एटमी हथियार बना लेगा तो अमरीका उस पर हमला कर सकता है। इसके मुकाबले में अमरीका के आला हुक्काम का कहना है कि इसराइल ओबामा को ईरान के खिलाफ जंग में अपने साथ शामिल करने की कोशिश कर रहा है, हालांकि अभी इस चीज की जरूरत नहीं है। इससे कबल अमरीकी फौज के सरबराह मार्टिन डेम्पसी ने कहा था कि हुकूमत ओबामा नहीं चाहती कि ईरान की एटमी तनसीबात पर हमले के सिलसिले में अमरीका को इसराइल का शरीक समझा जाए। इस तरह के बयानात ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइल की मुश्तरका स्ट्रेटेजिक का हिस्सा हैं। ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइल की पॉलिसी एक सिक्के के दो रुख हैं, यानी दोनों ही एक ही मकसद के तहत कदम उठाते हैं। यहाँ एक बात वाज़ह है कि इसराइल में इतनी जरूरत नहीं कि वो ईरान के खिलाफ फौजी हमला कर सके, और अगर अमरीका इसराइल की हिमायत से अपना हाथ खींच ले तो इसराइल बहुत जल्द ही कमजोर पड़ जाएगा। इसराइल इस वक्त दाखिली सतह पर शदीद बहरान का शिकार है और लबनान के साथ 33 रोजा और फलस्तीन में हमास के साथ 22 रोजा जंग में जिल्लत आमेज नाकामी और शिकस्त ने उसे नाकाबिले फरामोश जद पहुंचाई है। इसलिए अमरीका और इसराइली हुक्काम को पूरा यकीन है कि ईरान के साथ किसी जंग में उलझने की सूरत में उन्हें संगीन नताइज से दोचार होना पड़ेगा। इसराइली हुक्काम ईरान के खिलाफ स्ट्रेटेजिक प्रोपेगेंडे में दो अहम मकासद को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। पहला मकसद ईरान के एटमी प्रोग्राम के बारे में गलत प्रोपेगेंडा करके ईरान पर शदीद दबाव और जंग की धमकी देना है, और दूसरा मकसद अमेरिका से ज्यादा जंगी साजो सामान हासिल करना है, इसलिए कि इसराइली हुकाम जानते हैं कि ओबामा सहयूनी लाबी की तवज्जो को अपनी तरफ मोड़ना चाहते हैं और नवंबर में होने वाले सदारती इंतखाबात में उन्हें सहयूनी हुकूमत की हिमायत की सख्त जरूरत है। इसीलिए इन फर्जी और बेबुनियाद प्रोपेगेंडों के जरिए आलमी रायामा को मुनहरिफ करना चाहते हैं कि पसे पर्दा अमरीका और ईरान के दरमियान खुफिया माहदा हो गया है और इस तरह के मसाइल के जरिए ईरान के खिलाफ भरपूर तरीके से मनफी प्रोपेगेंडा करना चाहते हैं।
ناظرین امریکی خفیہ ایجنسی سی آئی اے نے سرانجام یہ اعتراف کیا ہے کہ عراق کے ہتھیاروں کے سلسلے میں ملنے والی خفیہ اطلاعات کا جائزہ لینے کے عمل میں اس سے غلطی ہوئی تھی۔ ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ۔
امریکہ نے مارچ 2003 میں اپنے اتحادی یعنی برطانیہ کے ساتھ مل کر عراق پر حملہ کیا اور وہاں قائم باز پارٹی کی حکومت کو ختم کر دیا۔ اس وقت کے امریکی صدر جارج بش نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی کھلی مخالفت کے باوجود عراق پر حملے کے لیے یہ بہانہ گھڑا تھا کہ عراق کی باسی حکومت بدستور کیمیائی ہتھیاروں کی تیاری اور اس کے انبار لگانے میں مصروف ہے۔ بعد میں ہونے والی تحقیقات سے پتہ چلا کہ امریکی دعوے میں حقیقت نہیں تھی اور کیمیائی ہتھیاروں کی موجودگی کو عراق پر حملوں کے لیے محض ایک بہانے کے طور پر پیش کیا گیا تھا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس وقت کے امریکی وزیر خارجہ کولن پاول عراق پر حملے سے قبل سلامتی کونسل میں گئے تھے اور انہوں نے جعلی دستاویزات اور شواہد پیش کر کے دعویٰ کیا تھا کہ عراق کی صدام حکومت عام تباہی پھیلانے والے ہتھیار بنانے کے پروگرام پر پوری طرح سے عمل کر رہی ہے۔ اب بدنام زمانہ امریکی خفیہ ادارے سی آئی اے کی ایک تحقیقی رپورٹ منظر عام پر آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کے انٹیلیجنس اداروں نے عراق میں غیر روایتی ہتھیاروں اور خاص طور پر کیمیائی ہتھیاروں کی موجودگی کے بارے میں موصول ہونے والی انٹیلیجنس رپورٹوں کے جائزوں میں غلطی کی تھی، ایک ایسی غلطی جسے عراق پر حملے کے بہانے کے طور پر استعمال کیا گیا۔ 6 سال کے بعد منظر عام پر آنے والی اس رپورٹ میں سی آئی اے نے اپنی اور امریکہ کے دیگر خفیہ اداروں کی غلطی کا جائزہ لیا ہے اور یہ بات زور دے کر کہی ہے کہ اس وقت کے جائزوں میں عراقی حکومت کے رویے پر زیادہ توجہ دی گئی۔ یہ رپورٹ جو جنوری 2006 میں تیار کی گئی تھی اس میں عراق پر حملے سے پہلے کے چند مہینوں کے دوران عام تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کی موجودگی کے بارے میں امریکی انٹیلیجنس رپورٹوں کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے موصولہ خبروں میں عراق میں عام تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کی موجودگی کے بارے میں امریکی انٹیلیجنس اداروں کے جائزوں کو تجزیاتی کمزوری قرار دیا گیا ہے۔ سی آئی اے کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکی انٹیلیجنس تجزیہ نگاروں نے عراق کی صورتحال کے جائزے میں حقیقی حالات کو سامنے رکھنے کے بجائے اس وقت کے امریکی حکمرانوں کی سوچ کو مد نظر رکھا اور یہ نتیجہ اخذ کیا کہ صدام کے پاس عام تباہی پھیلانے والے ہتھیار موجود ہیں۔ اس رپورٹ میں یہ دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ امریکی انٹیلیجنس تجزیہ نگاروں کی غلطی کی ایک وجہ اس وقت کی عراقی حکومت کی دروغ گوئی بھی تھی۔ اس رپورٹ میں امریکی انٹیلیجنس اداروں پر کوتا فکری کا الزام لگاتے ہوئے کہا گیا ہے کہ تجزیہ نگاروں نے اس مفروضے پر غور کرنے کے لیے زیادہ وقت صرف نہیں کیا کہ عراقیوں نے اپنا رویہ بدل لیا ہے۔ سی آئی اے کی رپورٹ میں آیا ہے کہ ہمارے تجزیہ نگاروں نے صورتحال کا عراقیوں کی نگاہوں سے جائزہ نہیں لیا، جو انٹیلیجنس سرگرمیوں میں ایک طرح کی اصولی ناکامی تصور کی جاتی ہے۔ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ سی آئی اے کی رپورٹ میں کیے گئے دعوے کے برخلاف، جس کے تحت عراق پر حملے کو انٹیلیجنس رپورٹوں کی غلطی کا شاخسانہ قرار دیا گیا ہے، یہ حملہ دراصل دنیا کے اہم جیو اسٹریٹجک علاقے یعنی خلیج فارس کے تیل والے خطے پر امریکی تسلط جمانے کے لیے پہلے سے تیار کردہ ایک منصوبہ تھا۔ اگرچہ عراق پر قبضے کے نتیجے میں امریکی اسٹریٹجک ماہرین کے پیش نظر جو اہداف تھے وہ پورے تو نہیں ہوئے اور امریکیوں کو ناچار ہو کر تقریباً 8 سال کے ناجائز قبضے، 4,000 امریکیوں کی ہلاکت اور کئی ارب ڈالر کے اخراجات برداشت کرنے کے بعد آخرکار دسمبر 2011 میں عراق سے نکلنا ہی پڑا۔ البتہ اس تباہ کن امریکی جنگ نے عراق میں بڑے پیمانے پر انسانی جانوں کا ضیاع کیا، لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے اور عراق کی معیشت اور انفراسٹرکچر تباہ ہو کے رہ گیا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جنگ عراق کے نتیجے میں عراق میں دہشت گردی میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ در حقیقت جنگ عراق اور اس ملک پر ناجائز قبضے کے ایسے بھیانک نتائج برآمد ہوئے ہیں کہ 1984 میں امن کا نوبل انعام حاصل کرنے والے مشہور عیسائی پادری ڈیز مونڈ ٹوٹو نے عراق پر حملے میں اہم کردار ادا کرنے والے سابق امریکی صدر جارج بش اور اس وقت کے برطانوی وزیراعظم ٹونی بلیئر پر مقدمہ چلائے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ فادر ٹوٹو نے جو جنوبی افریقہ کی نسل پرست حکومت کے خلاف تحریک کے سرکردہ رہنماؤں میں سے ایک ہیں، اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ بش اور بلیئر نے عراق میں عام تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کی موجودگی کے بارے میں جھوٹ بولا اور ایسی جنگ کا آغاز کیا جس نے تاریخ کی کسی بھی جنگ کے مقابلے میں دنیا کو کہیں زیادہ غیر مستحکم اور عالمی اتحاد کو پارا پارا کیا ہے۔
ناظرین، پاکستان میں شیعہ مسلمانوں کی ٹارگٹ کلنگ کا المیہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر ملک کے اندر شدید بے چینی اور اضطراب پایا جاتا ہے معاف کیجیے گا، اور ساتھ ہی عالمی اداروں نے بھی اس پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار جاوید اکبر ساقی کا تبصرہ۔
میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اہل تشیع برادران کا قتل جو ہے وہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے، اور اس کے پیچھے اسلام دشمن قوت کار فرما ہے جو کسی صورت میں بھی اسلام کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھنا چاہتی۔ اہل تشیع کا قتل، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت ایسی صورتحال ہے کہ جو پوری امت مسلمہ کے لیے لمحہ فکریہ، اور یقیناً پاکستان بنانے میں جہاں پہ ہمارے اہل سنت کا کردار ہے اس سے زیادہ پاکستان کے قیام میں اہل تشیع برادران کا ہاتھ ہے۔ پاکستان میں اگر شیعہ برادران ساتھ نہ دیتے تو پاکستان یقیناً کبھی بھی مارد وجود میں نہ آتا۔ یہ وہ قوتیں ہیں اہل تشیع کی اس دہشت گردی اور اہل تشیع کے قتل و غارت گری کے پیچھے جو پاکستان کا قیام نہیں چاہتی تھی، پاکستان کو بنتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتی تھی، قائد اعظم محمد علی جناح کی اور پاکستان کی مخالفت کرتی تھی۔ یقیناً وہی قوتیں، انہی لوگوں کی اولادیں آج پاکستان میں شیعہ اور خارجی فساد، جس کو میں کبھی بھی سنی شیعہ کا فساد نہیں کہتا، کہ پاکستان میں بسنے والے اکثریت جو سواد اعظم اہل سنت ہیں وہ کبھی بھی اپنے اہل تشیع بھائیوں سے نہ لڑائی لڑتے ہیں نہ ہی کبھی دہشت گردی کا سوچ سکتے ہیں۔ وہ پاکستان بنانے میں بھی شریک تھے اور پاکستان کے استحکام کے لیے بھی آج مل جل کر شیعہ سنی مسلمان پاکستان میں رہ رہے ہیں۔ اس کی مثالیں موجود ہیں، ملی یکجہتی کونسل سے لے کر آپ دیکھیں متحدہ مجلس عمل تک ایک سیاسی اتحاد بھی وجود میں آیا، اور اس سے پہلے تحریک وحدت اسلامی، اور پورے ملک میں شیعہ سنی اجتماع میں تمام جلوسوں میں، میلاد النبی کے جلوسوں میں، آزاداری کے جلوسوں میں شیعہ سنی مسلمان مل کر شرکت کرتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، ان کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں۔ یہ چند چھوٹے چھوٹے اختلافات تو ہر جگہ پر ہوتے ہیں لیکن کبھی بھی قتل و غارت تک سلسلہ نہیں گیا۔ یہ وہ قوتیں ہیں جو پاکستان میں اہل تشیع کی اس وقت ٹارگٹ کلنگ کر رہی ہیں، جو پاکستان کے قیام کی مخالفت تھی، قائد اعظم محمد علی جناح کی مخالف تھی، پاکستان کے نظریے کی مخالف تھی۔ آج گلگت سے لے کر پاکستان کے کوئٹہ سے لے کے دیگر مقامات پر جو ہمارے برادران اہل تشیع کا قتل ہو رہا ہے، یقیناً یہ وہی لوگ ہیں جو مزارات پر حملہ کرنے والے ہیں، جو اولیاء کرام کے مقدس مقامات پر حملہ کرنے والے ہیں، سنی علماء کے قتل میں شریک ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان میں شیعہ کا قتل عام کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں آج ایجنسیوں پہ یہ بات واضح ہو گئی ہے، پوری دنیا کے سامنے یہ لوگ بے نقاب ہو گئے ہیں جو اس قتل کے اندر شریک ہیں یا پس پردہ اس کی سرپرستی کر رہی ہیں۔ یہ امریکہ کے ایجنٹ ہیں، اسلام دشمن قوتوں کے ایجنٹ ہیں جو پاکستان میں کبھی مسلمانوں کو متحد ہوتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے۔ لیکن میں اپنے برادران اہل تشیع کو اہل سنت کی طرف سے یقین دلانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں بسنے والے جتنے اہل سنت جو ہیں اور یا رسول اللہ کہنے والے جو ہیں، مزارات اولیاء کے ماننے والے جو ہیں، آل بیت اور صحابہ کے جو غلام ہیں، وہ پاکستان میں بسنے والے اہل سنت اپنے اہل تشیع بھائیوں کے اس غم میں برابر کے شریک ہیں، قدم قدم پر ہمارا ان کا ساتھ ہے، ہمارے اور ان کے مشترکہ عقائد ہیں، آل بیت رسول ہوں، اصحاب رسول ہوں یا مقدس ہستیاں ہوں، یہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، ہم ان کی تعلیمات کی روشنی میں ان اسلام دشمن قوتوں کے عزائم کو ناکام بنائیں گے۔
ناظرین، سعودی عرب کا حکمراں خاندان ضعیف العمری اور بیماری کی سخت مشکل سے دوچار ہے۔ ملک کے بادشاہ ملک عبداللہ کی جسمانی حالت بگڑنے کے بعد ملک میں تشویش پائی جاتی ہے اور اس سے قبل دو ولی عہد 8 مہینے کے فاصلے سے انتقال کر چکے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ۔
سعودی عرب کے بادشاہ ملک عبداللہ کی جسمانی حالت نے اس ملک میں تشویش کی لہر دوڑا دی ہے۔ اس وقت پورے سعودی عرب میں سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کر لیے گئے ہیں اور سعودی اور امریکی ذرائع نے ملک عبداللہ کی جسمانی حالت کو انتہائی تشویشناک قرار دیا ہے۔ ملک عبداللہ کا حالیہ عرصے کے دوران کئی بار نیو یارک میں آپریشن کیا جا چکا ہے۔ بعض سعودی ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ 88 سالہ ملک عبداللہ آپریشن کامیاب ہو جانے کے باوجود جسمانی طور پر اس قابل نہیں رہیں گے کہ مملکت کے امور چلا سکیں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ جب حالیہ 10 ماہ کے دوران ان کے دو ولی عہد بھی موت کو گلے لگا چکے ہیں، سلطان بن عبدالعزیز اور نائف بن عبدالعزیز دونوں ولی عہد صرف 8 ماہ کے عرصے میں فوت ہوئے ہیں۔ اس وقت سلمان بن عبدالعزیز سعودی عرب کے ولی عہد ہیں اور ملک عبداللہ نے بغرض علاج امریکہ جاتے وقت ملک کا نظم و نسق ان کے حوالے کر دیا تھا۔ سعودی عرب میں اقتدار کے ایوانوں کے کھلاڑیوں کو دیکھتے ہوئے ایک بات پوری طرح سے واضح ہو جاتی ہے کہ سعودی شاہی خاندان کی داغ بیل ڈالنے والے عبدالعزیز کی نسل ختم ہونے والی ہے۔ سندرسیدہ سعودی شہزادے جن میں سے ہر ایک کے پاس ملک کی بادشاہت میں کچھ نہ کچھ حصہ ضرور موجود ہے، بڑھاپے اور لاتعداد بیماریوں کی وجہ سے خود بخود سیاسی میدان سے باہر ہوتے جا رہے ہیں۔ حتیٰ سعود الفیصل بھی، جن کے پاس کافی عرصے سے ملک کی خارجہ امور کی باغ ڈور ہے، جسمانی لحاظ سے بہت زیادہ اچھی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ آل سعود خاندان کی موجودہ صورتحال کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایسے سندرسیدہ لوگوں کا خاندان ہے جن میں سے ہر ایک کسی خاص بیماری یا جان لیوا مرض کا شکار ہے۔ یہاں جو بات پوری طرح سے واضح دکھائی دے رہی ہے وہ یہ ہے کہ آل سعود کی دوسری نسل کے شہزادوں میں اقتدار کی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ اگرچہ چند سال پہلے تک اقتدار کی یہ جنگ کافی حد تک خفیہ تھی، لیکن ملک عبداللہ کی بیماری شدید ہو جانے اور 77 سالہ سلمان بن عبدالعزیز کو ولی عہد بنائے جانے کے بعد سعودی شاہی خاندانوں میں اقتدار کی نئی جنگ کا آغاز ہو گیا ہے۔ سعودی شاہی خاندان میں اقتدار کی یہ رستہ کشی ایسے وقت میں شروع ہوئی ہے جب اس ملک کا سماجی ڈھانچہ بھی تبدیلیوں کی زد پر ہے۔ ملک کے بعض علاقوں میں شہری حقوق سے محروم لوگوں کی جانب سے احتجاج کا سلسلہ جاری ہے اور کئی عرصوں سے کچلے جانے والے مطالبات نے ایک بار پھر سر اٹھا کر صورتحال کی پیچیدگی میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ بات کہ سعودی حکومت کی تشدد اور سرکوبی کی پالیسیاں بھی اب ملک کی سماجی حالت کو قابو نہیں کر پا رہی ہیں۔ سعودی عرب کے موجودہ ولی عہد سلمان بن عبدالعزیز، جن کے بارے میں سیاسی حلقوں کا خیال ہے کہ ان کا مسند اقتدار پر بیٹھ جانا بعید نہیں ہے، ایک ایسے سماجی نظام کے وارث ہیں جس میں ایک جانب شاہی خاندان میں اقتدار کی جنگ پوری شدت کے ساتھ جاری ہے تو دوسری جانب جمہوریت کے قیام اور مساوی شہری آزادیوں کے حقوق کے عوامی مطالبات زور پکڑتے جا رہے ہیں۔ سعودی عرب کو اس وقت سیاسی اور سماجی حوالے سے ایسے مسائل کا سامنا ہے جس کی عبدالعزیز خاندان کی تاریخ حکمرانی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ ایک جانب سعودی عرب کے عوام اس وقت ملک کے اقتدار کے تمام مراکز پر ایک خاندان کے تسلط کا خاتمہ چاہتے ہیں، جبکہ دوسری جانب اقتدار کی صف میں لائن لگائے کھڑے شہزادوں کی ایک پوری قطار ہے جو اپنی دیرینہ آرزوؤں کی تکمیل کا خواب دیکھ رہی ہے۔ اس صورتحال نے عبدالعزیز کی نسل سے تشکیل پانے والے کئی ایک خاندانوں کے درمیان حصول اقتدار کی بھرپور جنگ کا راستہ ہموار کر دیا ہے اور اس میں سے ہر ایک خاندان دوسرے کے مقابلے میں خود کو سعودی تخت و تاج کا زیادہ حقدار سمجھتا ہے۔ بہرحال ابھی تھوڑا انتظار کرنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ مستقبل قریب میں 6000 شہزادوں پر مشتمل اس بڑے خاندان کا کون سا دھڑا اقتدار کے ایوانوں میں اپنا اثر و رسوخ قائم کرنے میں کامیاب ہوگا۔
جی ناظرین، اور اب خطے میں اسلامی مزاحمت اور شام کی صورتحال۔ ہماری گفتگو کا موضوع یہ ہے ناظرین، اور اس کے لیے ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے سیاسی امور کے ماہر جناب حاجی نجاری صاحب کو۔ پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ حاجی نجاری صاحب، حالیہ دنوں میں اصفہان میں 3 روزہ اجلاس ہوا اسلامی بیداری کے موضوع پر، جس میں شام کے موضوع پر خاص طور سے بحث ہوئی اور اسلامی مزاحمتی تحریک میں شام کے کردار اور اس کی اہمیت کا جائزہ لیا گیا۔ یہ بحث بھی ہوئی کہ شام کے خلاف اس وقت وسیع پیمانے پر سازشیں اسی لیے ہو رہی ہیں کہ اسلامی مزاحمت میں شام کا کردار بہت اہم ہے۔ آپ کیا تبصرہ کریں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
بیداری، تحولات بیداری اسلامی،
آپ دیکھیں کہ تغیرات اور بیداری اسلامی جو گزشتہ دنوں اس علاقے میں رونما ہوئے، مشرق وسطی اور شمالی افریقہ میں، یہ بہت ہماری سیاسی تاریخ کا بہت ہی اہم واقعہ ہے۔ ان تغیرات پر اگر نظر ڈالیں تو نظر آتا ہے کہ بہت سی بیرونی طاقتوں سے وابستہ حکومتیں جو سامراجی طاقتوں سے وابستہ تھیں اور صہیونی حکومت کے حامی تزلزل کا شکار ہیں، اور ان کا شیرازہ جو ہے وہ بکھر رہا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ مصر اور تونس میں جو کچھ ہوا ہے کہ ان دونوں ملکوں میں دوسری حکومتیں برسر اقتدار آ رہی ہیں کہ جو گزشتہ حکومتوں سے مختلف ہیں۔ یہ بیداری اسلامی آپ دیکھیں کہ یہ اس بات کا باعث بنی ہے کہ علاقے میں تسلط پسند طاقتوں، خاص طور پر امریکہ کے جو پوزیشن ہے وہ کمزور ہو رہی ہے۔ اس سلسلے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ بہترین مثال جو ہے تہران کا ناوابستہ تحریک کا سربراہ اجلاس ہے۔ اس اجلاس میں طے یہ پایا تھا کہ ایران کو ناوابستہ تحریک کی قیادت مبارک کے ذریعے ایران کو سونپی جائے، لیکن آپ نے دیکھا کہ انقلابی صدر مرسی کے ذریعے یہ نوابستہ تحریک کی صدارت ایران کو سونپی گئی۔ بہرحال آپ دیکھیں کہ خود مزاحمت اسلامی اور فلسطین کی جو تحریک اور جو یہ تمام چیزیں جو ہیں نوابستہ تحریک کے اجلاس میں ان پر بحث ہوئی۔ آپ دیکھیں یہ خود یہ اسلامی بیداری اور تغیرات جو تونس میں، مصر میں اور دوسری جگہوں پر رونما ہوئے، یہ تغیرات تسلط پسند طاقتوں کی تشویش کا سبب بنے ہیں، اور سامراجی طاقتوں سے وابستہ جو نظام ہے وہ متزلزل ہو رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ امریکہ سمجھ رہا ہے کہ اب خطے میں اس کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں بچے گی، اس لیے سامراجی طاقتیں یہ کوشش کر رہی ہیں کہ اسلامی قوتوں کو ایک دوسرے سے لڑا کر کہ شام میں ایک دوسرے کے مقابلے پر لا کر ایک تو اپنی شکست کی تلافی کرے، اور اسی طرح سے اس کی کوشش یہ بھی ہے کہ اسلامی بیداری کی تحریک کو غلط راستے پر ڈال دے۔ آپ دیکھیں کہ شام میں جو کچھ ہو رہا ہے، شام کی حکومت ایسی حکومت ہے جس نے گزشتہ برسوں اسرائیل کے مقابلے میں محاذی ملکوں میں شامل رہا ہے، شام اور محاذی قوت شام کی رہی ہے۔ اسلامی مزاحمت میں اس کا کردار بہت ہی اہم رہا ہے۔ خود حافظ اسد کی حکومت اور بشار اسد کی بھی حکومت، دونوں نے بہت ہی اہم کردار ادا کیا ہے اسرائیل کے مقابلے میں مزاحمت میں۔ تسلط پسند نظام نے گزشتہ مہینوں کے درمیان جو کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے کوشش کی ہے کہ اسلامی بیداری کی تحریک کو یہ جو ایک ایسی خود دنیا اسلام میں اس کو ایک ایسی چیز میں تبدیل کر دے کہ اسلامی دنیا میں ٹکراؤ کا باعث بن جائے۔ اب دیکھیں کہ شام میں اس وقت القاعدہ اور دیگر جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کو شام میں پہنچا دیا گیا ہے، اور شام میں ایک خانہ جنگی شروع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ایسی خانہ جنگی کہ جس میں شام کے بے گناہ عوام مارے جا رہے ہیں۔ ممکن ہے کہ شام کے عوام کے کچھ مطالبات انقلابی، برحق اور اسلامی ہوں، لیکن دہشت گردانہ اقدامات کے ذریعے سے، دہشت گردانہ حملوں کے ذریعے سے آپ دیکھیں کہ اس میں عوام کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، بے گناہ عوام کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ شام میں جو لوگ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے شام کے عوام کو کو نشانہ بنا کر ایک انتہا پسندی کی تحریک چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ دیکھیں کہ شام میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو گہرائی کی نظر سے دیکھیں. شام میں آپ دیکھیں کہ عوامی تحریک انجام پا رہی ہے اسی دہشت گردانہ تحریکوں کے مقابلے میں, انتہا پسندی کے مقابلے میں. دمشق میں, حلب میں اور دیگر جگہوں پر عوام یہ کھڑے ہو رہے ہیں ان دہشت گردانہ تحریکوں کے مقابلے میں. آپ دیکھیں مختلف ملکوں سے دہشت گردوں کو لے جا کے شام میں, شام کی جو اسلام جو مزاحمتی حکومت ہے اس کے مقابلے میں تحریک وہاں پہ چلائی جا رہی. شام میں جو کچھ ان دنوں ہو رہا ہے آپ دیکھیں کہ دنیا اسلام کے نادر ترین واقعات میں, دوسری عالمی جنگ کے بعد اس کی مثال بہت کم ملتی ہے. آپ دیکھیں کہ اس واقعے کی گہرائی کے ساتھ جائزہ لیا جائے اور تسلط پسند نظام, تسلط پسند طاقتیں جو تحریک اس خطے میں شروع کرنا چاہ رہی ہیں, آپ دیکھیں کہ وہ شام کے مسئلے کے ذریعے عالم اسلام میں, اسلامی دنیا کے اندر ایک بہت ہی گہرا اور شدید بحران پیدا کرنا چاہتے رہی. بجائے اس کے کہ لوگ صہیونی حکومت کا مقابلہ کرنے کے بجائے, وہ تسلط پسندی کا مقابلہ کرنے کے بجائے وہ آئیں آپس میں ایک دوسرے سے دست و گریبا ہو جائیں. آپ دیکھیں کہ یمن سے, پاکستان سے, لیبیا سے, دوسرے ملکوں سے دہشت گردوں کو جمع کر کے ترکی لایا جاتا ہے اور ترکی کے راستے سے شام میں پہنچا.
یہاں پہ ایک سوال یہ ہے,
سوال
کہ شام کی حکومت کے خلاف جو لوگ اس وقت سرگرم عمل ہیں, یہ خبریں وسیع پیمانے پر آ رہی ہیں کہ ان میں القاعدہ کے عناصر ہیں, کرائے کے افراد ہیں, اور روس کے صدر ولادیمیر پوتین کا ایک بیان تازہ یہ آیا ہے کہ امریکہ وہی شام میں کرنا چاہ رہا ہے جو اس نے افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف کیا تھا. اور ایک بہت اہم بات انہوں نے یہ کہی کہ کچھ لوگ کچھ حربہ اختیار کرتے ہیں اپنا ہدف حاصل کرنے کے لیے, لیکن اس کے نتائج پر غور نہیں کرتے. تو آپ یہ دیکھیے کہ اسرائیل کے مقابلے میں اسلامی مزاحمت ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے کیسے عناصر کا استعمال کیا جا رہا ہے, اور استعمال کرنے میں وہ ممالک ہیں جن پہ اسلامی ملک ہونے کا بھی نام اطلاق ہوتا ہے اور صادق آتا ہے. آپ کیا کہیں گے؟
نکات خوبی رو شما اشارہ کردید.
آپ نے بہت اچھے نکات کی طرف اشارہ کیا ہے. اگر ہم ان تغیرات پر ایک نظر ڈالیں جو اسلامی دنیا میں اور عرب ملکوں میں رونما ہو رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ان نکات کا آپ دیکھیں کہ یہ وہ رپورٹ نہیں ہے کہ جن کو بعض رپورٹوں نے اور اسلامی دنیا کے ذرائع ابلاغ اس کو دے رہے ہوں. خود آپ دیکھیں کہ سامراجی ملکوں کے ذرائع ابلاغ بھی رپورٹ دے رہے ہیں, مغربی ممالک کے جو ذرائع ابلاغ ہیں وہ رپورٹ دے رہے ہیں کہ یمن میں امریکہ کس طرح سے لوگوں کو جمع کر رہا ہے. $10,000 دے کے یمن کے نوجوانوں کو جہادی جذبے کے ساتھ ان کے اندر ان کو ترکی میں لایا جا رہا ہے اور ترکی میں ٹریننگ دے کر ان کو شام میں بھیجا جا رہا ہے. لیبیا سے لوگوں کو اسی طرح جمع کیا جا رہا ہے, پاکستان سے بھی اسی طرح لوگوں کو جمع کیا جا رہا ہے اور لایا جا رہا ہے. سب سے اہم آپ دیکھیں کہ جو اسلحے شام میں لڑنے کے لیے امریکہ نے دہشت گردوں کو دیا ہے, اب $100 ملین امریکہ نے شام کے اندر جنگ کرنے والوں کی مدد کے لیے مخصوص کیا ہے. اس سے پتا چل رہا ہے کہ شام میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی منصوبہ بندی شام سے باہر کی جا رہی ہے, اور یہ لوگ شام میں ایک خانہ جنگی شروع کرانا چاہتے ہیں. اس طرح سے وہ چاہتے ہیں کہ مزاحمت کی ایک اہم ترین کڑی شام کو تحریک مزاحمت سے الگ کر دیا جائے. یہ جو واقعات رونما ہو رہے ہیں ان کو آپ دیکھیں کہ یہ جو واقعات ہیں آپ دیکھیں کہ مصر کے اندر آپ 30-40 گروہ وجود میں آ گئے. اب آپ دیکھیں کہ بہت سے دہشت گرد گروہ ہیں اس وقت جو شام کے اندر جنگ کر رہے ہیں, اور ان میں سے مختلف گروہ ہیں جو متضاد اہداف کے مالک ہیں, لیکن شام کے مقابلے میں سب متحد ہو گئے ہیں. آپ دیکھیں کہ شام کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس میں جو کچھ ہو رہا ہے
وقت
وہ شام کے تقسیم ہونے پر.
میں ایک سوال اور بھی یہ کرنا چاہوں گا کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ تضاد بہت ہے, اسلامی مزاحمت اور شام کے خلاف جو لوگ سرگرم ہیں واقعی وہ ایسے ہیں جو کہیں اور ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. مثال کے طور پر پاکستان میں اور افغانستان میں القاعدہ سے امریکہ کی جنگ ہے, طالبان سے امریکہ کی جنگ ہے, لیکن ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب متحد ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟
بہت اہم نقطہ ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا. درواقع وہی تحریک جو امریکہ نے افغانستان میں ایک زمانے میں ایجاد کی تھی, جیسے خود طالبان کو وجود میں لایا, وہ ان تمام لوگوں کو امریکہ نے اکٹھا کر کے شام میں پہنچا دیا ہے, اور یہ ساری قوتیں امریکہ کے پرچم تلے شام کے خلاف جنگ کر رہی ہیں. یہ وہ آپ دیکھیں جو لوگ شام کے موضوع کا جائزہ دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ایک تضاد پایا جاتا ہے. ایک طرف القاعدہ ہے کہ جس سے امریکہ یمن میں جنگ کر رہی ہے, وہی القاعدہ کے عناصر شام میں حکومت کے خلاف جنگ کر رہے ہیں امریکہ کے نفع میں. اس سے ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں کہ خود یہ واقعہ ایک شدید بحران کا باعث بنے گا عالم اسلام میں. اس وقت امریکہ شام میں ایک قومی جنگ شروع کرانا چاہتا ہے, شیعہ سنی میں لڑ جنگ کرانا چاہتا ہے, کردوں اور ترکوں میں جنگ کرانا چاہتا ہے, علویوں میں اہل سنت میں جنگ کرانا چاہتا ہے. یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے جس کے آثار جو ہیں ظاہر ہونا شروع ہو گئے. نتیجہ اس کا کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اسلامی دنیا کی صلاحیت اور اسلامی دنیا کی توانائیاں ختم ہوں گی. جو پاکستان میں افغانستان میں امریکہ کے خلاف جنگ کر رہے تھے وہ تمام قوتیں آ رہی ہیں شام کے اندر امریکہ کے نفع میں جنگ کر رہی ہیں, شام کی حکومت کی قوت ختم کر رہی ہیں اور امریکہ کے نفع میں کام کر رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں اس واقعے کو دقت کے ساتھ اگر ہم جائزہ لیں تو یہ تمام کام صہیونی حکومت کو بحران سے نکالنے کے لیے.
شام کی صورتحال بڑی ہی پیچیدہ ہے, اور شام کی صورتحال کے سلسلے میں تجزیے پر بہت دقت نظر سے کام لینے کی ضرورت ہے کہ کہیں تجزیے کی غلطی نہ ہو, جیسا کہ بہت سے حلقوں نے کی ہے. اگلی ملاقات اور اگلے پروگرام تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.